الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفورا عفوا غفورا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، ایسے لوگ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں، موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کے فرشتے قبض روح کے لیے آتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے وجود کو، اپنے ضمیر کو، اپنی روح کو اللہ کریم کی نافرمانیوں سے آلودہ کر رکھا ہے. ظالمی ظلم کرتے رہے ہیں زندگی بھر اپنے آپ پر، غلط کاری میں مبتلا رہے ہیں. تم ان سے سوال کرتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں، فیم کن تم کہ تم زندگی بھر کیا کرتے رہے. انسانی قول و فعل کا اثر کتنا ہوتا ہے، کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کی ذات کو بھی متاثر کرتا ہے اور فضا کو اور پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. اگر کوئی نیک بات کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، اتباع سنت پہ عمل پیرا ہے، اس میں خلوص بھی ہے، تو اس کی برکات، اس کے انوارات دنیا کی بھی آبادی کا سبب بنتے ہیں. اخروی اجر تو ہے ہی، آخرت کا اجر تو ہے ہی، دنیا میں بھی انسانوں سے مصائب دور کرنے اور انسانوں کو عذاب الہی سے بچانے کا سبب بنتے ہیں. لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو وہ برائی تنہا اس کے لیے نہیں ہوتی، اس کا اپنا ضمیر، اس کا اپنا مزاج، اس کی اپنی روح، اس کا اپنا بدن، وہ تو خراب ہوتا ہی ہے. لیکن ہر قول اور ہر فعل کا ایک اثر جو فضا میں پھیلتا ہے، وہ پورے ماحول کو آلودہ کر دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں روئے زمین پر فسادات بپا ہوتے ہیں. جیسا ارشاد باری ہے، زہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. روئے زمین پر، خشکی میں بھی، زمینوں پر بھی، سمندروں میں بھی زہر الفساد، فساد ظاہر ہو گیا، خرابی پیدا ہو گئی، تباہی اور بربادی ہونے لگی، آگ برسنے لگی، لوگ تباہ ہونے لگے، مصیبت آ گئی لوگوں پر. اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لوگوں کے کردار کی وجہ سے. جب عمومی کردار خراب ہوتا ہے تو ایک اثر تو اس خرابی کا خرابی کرنے والے پہ ہوتا ہے، لیکن ایک اثر پورے ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے. آج کل تو ہمارے ہاں وزارت بن گئی ہے نا، وزارت ماحولیات، اور ماحول کو پاکیزہ رکھو، اور اس ماحول کی پاکیزگی سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ بٹھوں کی چمنیاں، کارخانوں کی چمنیاں، گاڑیوں کی جو سلنسر ہیں وہ دھواں دے رہے ہیں. اب جو گاڑی دھواں چھوڑتی ہے کوئی ٹھیک یا صحیح کام کرنے والا انجن دھواں نہیں چھوڑتا. انجن میں کوئی خرابی ہوتی ہے, زائد تیل جلتا ہے, وہ موبلائل جلتا ہے, اس میں کہیں کوئی خرابی ہوتی ہے تو اس کے سائلنسر سے دھوئیں کے بادل اٹھتے ہیں. تو ایک خرابی تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے, ایک خرابی وہ اس پورے ماحول کو متاثر کرتا ہے. اب اس کے لیے تو وزارتیں بن گئیں, اس لیے کہ جب دین نہ ہو, روح زندہ نہ ہو, تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو, تو نگاہ محدود ہو جاتی ہے مادی اشیاء تک, اس سے آگے نظر کام نہیں کرتا. تو یہ تو وقتی اور عارضی ماحول ہے, اس پہ بین الاقوامی طور پہ اب شور ہو رہا ہے جی, دنیا میں پولوشن بڑھ گئی ہے اور اوزون جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اوزون کیا ہے جی؟ ایک ایسا کور ہے, ایک ایسی فضا ہے جو سورج کی ہلاکت آفرینیوں سے اور دھوپ کی تمازت کی ان ہلاکتوں سے انسانوں کو بچاتی ہے, اور اس سے چھن کر دھوپ آتی ہے, اور اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر وہ آگ کی طرح برسے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ سب کچھ تو ہم, ہماری سائنس, ہماری عقل, ہماری دماغ اور ہمارا ظاہری علم ہمیں سمجھاتا ہے, لیکن عقل کی رسائی چونکہ مادیات تک کی ہے, خود مادی ہے اور مادی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بنی ہے, وہیں تک پہنچتی ہے. یہ اگلی باتیں دل سمجھاتا ہے, اور دل میں جب تک نور ایمان نہ ہو اس میں حیات نہیں ہوتی. نور ایمان نہ ہو تو وہ مردہ ہوتا ہے, نور ایمان نصیب ہو تو حیات کے بھی مختلف مدارج ہیں. اب ایک شیر خوار بچہ بھی زندہ ہے, ایک تنو مند صحت مند جوان بھی زندہ ہے, ایک ضعیف اور بزرگ اور کمزور بوڑھا بھی زندہ ہے. زندہ تو تینوں ہیں, لیکن تینوں کے زندہ ہونے میں کتنا فرق ہے. اسی طرح دل کو جب حیات بھی نصیب ہو تو پھر اسے برکات نبوت نصیب ہوں تو اس میں وہ قوت, وہ استعداد, وہ بصارت, وہ دوربینی کی قوت آتی ہے. اگر یہ چیزیں نصیب نہ ہوں تو آدمی, ہم اپنے آپ کے آج کے ماحول کو دیکھ لیں تو آدمی صرف زندگی گزارتا ہے, اسے بسر نہیں کرتا. آپ بے شمار لوگوں کو دیکھیں گے, ان سے آپ پوچھیں کیا ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں ٹائم پاس کر رہے ہیں, یعنی وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وقت گزار. بھلا جس بندے کو گن کر سانسیں دی گئی ہیں اور گنتی کے لمحات ہیں جس کے پاس, وہ انہیں فضول کیوں گزار رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے احساس ہی نہیں کہ ان کی قیمت کتنی ہے. تو جب موت آتی ہے, فرشتے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو سارا ساری روح آلودہ ہے, کفر سے, شرک سے, بدکاری سے, برائی سے, گناہ سے. تو کیا یہ اس لیے دنیا میں آیا تھا؟ اسے اس لیے اللہ نے مہلت دی تھی؟ اللہ نے انبیاء مبعوث فرمایا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اتنی قوت لے کر کہ بعثت عالی سے قیامت تک آنے والے ہر فرد کا اگر وہ چاہے تو تزکیہ فرمائے. تو یہ کہاں رہا؟ جب اتنا نور بٹ رہا تھا, اتنی رحمتیں بٹ رہی تھیں, اتنی بخشش بٹ رہی تھی, رمضان المبارک کے مبارک مہینے گزرے, جمعۃ المبارک کے مبارک دن گزرے, اللہ اللہ کے رسول کے ارشادات بیان ہوتے رہے, اللہ کا ذکر ہوتا رہا, ہر طرح کی محفلیں سجی رہیں, تو یہ کیا کرتا رہا؟ تو وہ اس سے حیران ہو کر سوال کرتے کہ آخر تم انسان ہو, اللہ نے تمہیں انسانی زندگی دی تھی, انسانی شعور دیا تھا, بھلائی برائی میں تمیز کرنے کا سلیقہ دیا تھا, تو تم فیما کنتم, تم نے عمر کہاں کھپا دی, کیا کرتے کیا رہے ہو؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، اس وقت وہ بندہ جواب دیتا ہے. یہ سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے کسی بندے کو اگر موت کے دہانے پہ دیکھا ہو یا قبض روح کے وقت دیکھا ہو تو کچھ وقفہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے چھت کی طرف، آنکھیں رک جاتی ہیں ایک جگہ، اوپر والے بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات نہیں کرتا، تو وہ کہتے ہیں اس کی ٹک ٹکی بن گئی، یہ موت کے قریب ہے. ٹک ٹکی نہیں بن گئی ہوتی، بات ہو رہی ہوتی ہے فرشتوں سے، اس طرف متوجہ ہوتا ہے، اسے موت کے فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی بات سنائی دے رہی ہوتی ہے. ہم سن نہیں سکتے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیوں اس کی نظر ایک جگہ ٹک گئی اور ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا ہے، ہماری بات کا جواب نہیں دیتا، لیکن وہ ادھر مصروف ہوتا. تو کہتے ہیں فیما کن، تو بھائی کیا کرتے رہے ہو؟ تمہیں عمر اس لیے تو نہیں ملی تھی کہ تم دنیا کی رزالتوں اور گناہوں اور کفر اور شرک سے روح کو آلودہ کر لو. تمہیں تو اللہ نے بھیجا تھا کہ دنیا میں معرفت الہی کے درجات بلند حاصل کر. تمہیں تو دنیا میں بھیجا تھا کہ میں رحمت للعالمین کو بھیج رہا ہوں، تم رحمتوں کے مزے لوٹو، تم سینہ روشن کرو، دل روشن کرو، روح روشن کرو اور اللہ کا قرب پاؤ. اور آج تمہارے استقبال کے لیے جنت سے فرشتے آتے، جنت سے لباس لاتے، جنت کی خوشبوئیں لاتے، تمہیں نہایت عزت و احترام سے لے کے جاتے. یہ تم کیا کرتے رہے ہو؟ ہمیں بھی مصیبت میں ڈالا ہے، ہم آگ کا لباس اٹھائے پھرتے ہیں، دوزخ کی زنجیریں لیے پھرتے ہیں، اور تم ہو کہ تو غلاظت تمہارے قریب نہیں آنے دیتی، تم سے بدبوؤں کے تو مار اٹھ. فیما کن، تم رہے کہاں ہو؟ 60-70-80 برس کیا کرتے رہے ہو؟ اس وقت وہ بندہ کہتا ہے جو گناہگار یا کفر و شرک میں مبتلا ہوتا ہے، جو سنت کو چھوڑ کر رسومات میں زندگی بسر کر دیتا ہے، جو حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتا رہتا ہے، جو سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کا راستہ اختیار کرتا ہے، جو بےمانی سے دولت کمانے کو ہوشیاری اور عقل مندی اور دانائی سمجھتا ہے، جو جھوٹ بول کر عہدے لینے کو اپنی کامیابی کی دلیل قرار دیتا ہے، اس وقت کہتا ہے کنا مستضعفین فی الارض، ہم تو عام آدمی تھے، کمزور لوگ تھے، اور جس معاشرے میں رہتے تھے، جس ملک میں رہتے تھے، وہاں طاقتور لوگوں کی بات چلتی تھی، قانون وہ بناتے تھے، تعلیمی نظام وہ بناتے تھے، معاشی نظام وہ بناتے تھے، اور عدالتی نظام وہ بناتے تھے، سیاسیات کے نظام وہ بناتے تھے. اب ہماری تو وہاں دال نہیں گلتی تھی، ہم تو ایک عام آدمی تھے، تو ہم تو اس کے مطابق ہماری مجبوری ہے، ہم زندگی بسر کرتے. وہ بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں فرشتے کہ آج تم ساری دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو، کوئی رشتہ تمہیں رکنے پہ مجبور نہیں کر سکتا، ماں باپ کا ہو، بہن بھائی کا ہو، اولاد کا ہو، بیوی ہو، کوئی آج تمہیں یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیوی بیوہ ہو جائے گی رک جاؤ، بچے یتیم ہو جائیں گے نہ جاؤ، والدین پریشان ہوں گے نہ جاؤ، بہن بھائی پریشان، سب کو، گھر بار کو، دولت کو، موٹر گاڑیوں کو، زمین ہو جائے گا، ہر چیز کو چھوڑ کر جا رہے. تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ اس سے پہلے جہاں کا ماحول، جہاں کا آئین و دستور، جہاں کے قوانین تمہیں کفر و شرک پہ یا برائی پہ یا اللہ کی نافرمانی پہ مجبور کرتے تھے، اس ملک کو چھوڑ دیتے، اس زمین کو چھوڑ دیتے. اللہ کی زمین تو وسیع ہے، ایسے شہروں میں رہنے کی بجائے جنگلوں میں بسر کر لیتے، جنگل کے پھل کھاتے، چشموں سے پانی پیتے، لیکن یہ کفر و شرک اور گناہ آلود زندگی تو بسر نہ. اور اگر تمہیں یہ تمہارا گھر بار، تمہارا کاروبار، تمہارے رشتے ناتے چھوڑنے نہیں دیتے تھے، تو پھر آج کیوں نہیں رکتے ہو ان کی کہانی؟ تو جب تمہیں یہ پتا تھا کہ ایک دن یہ ساری دنیا ہی چھوڑ جانا ہے، تو جہاں کا ماحول خراب تھا، جہاں کے قوانین غیر اسلامی تھے، جہاں کا معاشرہ غیر اسلامی تھا، جہاں تم مجبور تھے گناہ آلود زندگی بسر کرنے پر، ان آبادیوں کو، اس ملک کو، اس ماحول کو چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین تو بہت وسیع تھی، فتہاجروا فیہا، کہیں سفر کر جاتے، کہیں نکل جاتے، ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کم از کم نیکی کرنے پہ کوئی پابندی تو نہ ہوتی، کوئی تمہیں اللہ کے سجدے سے روکتا تو نہیں، کوئی تمہیں حلال کھانے سے روکتا تو نہیں، کوئی تمہیں شرک کرنے پہ مجبور تو نہ کرتا، وہاں چلے جاتے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ سارے بہانے ہوتے ہیں۔ ہمارے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ مچھر نے کاٹا اور ملیریا ہو گیا، تو مچھر کے کاٹنے سے ملیریا نہیں ہوتا، مچھر کسی ایک بندے کو نہیں کاٹتا، بے شمار لوگوں کو کاٹتا ہے۔ دراصل بندے کے اندر ملیریا کے جراثیم اور جرمز پیدا ہو جاتے ہیں جو بے حس ہوتے ہیں، مچھر کا کاٹنا جو ہے وہ انہیں ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، ان میں حیات آ جاتی ہے۔ 10 بندوں کو اگر مچھر کاٹتا ہے تو کسی ایک کو ملیریا ہوتا ہے جس میں وہ جراثیم پہلے سے موجود ہوتے ہیں، مچھر کے کاٹنے سے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، متحرک ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ مچھر وہی مچھر بے شمار لوگوں کو کاٹتا ہے، سب کو تو ملیریا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ کے جراثیم بندے کی ذات کے اندر ہوتے ہیں، برائی کی خواہش اس کے اندر ہوتی ہے، لوٹ مار کرنے کی خواہش اور طمع اس کے اندر۔ جب ماحول کچھ ایسا میسر آتا ہے تو وہ ماحول اس کو ایکٹیویٹ یا متحرک کر دیتا ہے۔ جراثیم ہر بندے کے اندر ہوتے ہیں۔ اب اسی ملک میں، پاکستان میں، وطن عزیز میں، ہم نے 60 برسوں میں کتنا کمال کیا اور ہم نے کیا آزادی لی۔ آزادی کا یہ مطلب لینا کہ انگریز حکومت چھوڑ کر ان کالے گوروں کو دے گئے، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ تھا کہ جب ہمیں وطن نصیب ہوا اور اللہ کے نام پر نصیب ہوا، اس کا بنیادی نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے جانیں اس لیے دی، لوگوں نے عزتیں اس لیے لٹوائی تھی، گھروں کے گھر، شہروں کے شہر اور صوبوں کے صوبے اجڑ گئے، اور لٹے پٹے قافلے، لاکھوں لوگ راستوں میں رہ گئے، پاکستان پہنچ نہیں سکے، اور جو پہنچے وہ بڑی امیدیں لے کر آئے۔ لاہور میں وائی صاحب جب چیف منسٹر تھے تو انہوں نے ایک شروع کیا تھا کہ باب لاہور بناتے ہیں، اس گراؤنڈ میں جہاں مہاجرین کے قافلے آ کر اترتے تھے۔ قدرت اللہ شہاب نے ایک کتاب لکھی تھی اس ماحول کے متعلق، جب مہاجرین کے قافلے آ کر اترتے تھے، تو غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو اس کا نام خدا کی بستی رکھا تھا انہوں نے، چھوٹی سی کتاب۔ اس میں بہت سے دردناک حالات انہوں نے لکھے ہیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ مہاجرین کے قافلے جب آ کر وہاں ٹھہرتے تھے تو ہمارے ارباب اقتدار، وزراء اور اعلی درجے کے سیولین آفیسر وہاں سے نوجوان لڑکیاں اٹھوا کر لے جاتے تھے اور بدکاری کیا کرتے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور یہ وہ بچیاں تھیں جو سکھوں اور ہندو بلوائیوں سے بچ کے یہاں پہنچیں۔ بے شمار تو انہوں نے لوٹ لیں، بے شمار تو انہوں نے اغوا کر لیں، بے شمار کی عزتیں وہاں لٹ گئیں، لیکن جو لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچے، یہاں کے ارباب اختیار نے ہندوؤں اور سکھوں کی جو حسرت تھی یہاں پوری کر۔ اب وہاں وہ باب لاہور اربوں روپے کا بنایا جا رہا تھا، بنا ہے یا نہیں بنا؟ لیکن ہمارا کردار یہ ہے کہ اللہ کے نام پر ملک اثر ہم نے کیا، تو انگریز جب یہاں تھا تو اسے علماء نے دارالحرب قرار دے دیا تھا، اور دارالحرب میں نماز جمعہ ادا نہیں ہوتی، دارالحرب میں حکم ہے مسلمانوں کو کہ وہ اپنی ظہر ادا کریں، آزادی اتنی بڑی ضروری ہے کہ اگر مسلمان آزاد نہیں ہے تو وہ جمعے کی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ جب علماء نے فتویٰ دے دیا، جب انگریزوں کا تسلط ہوا کہ جمعے کی نماز نہیں ہوتی، چنانچہ زور پڑی جانے لگی، پھر وہ اقتدار طول پکڑتا گیا، صدی تک محیط ہو گیا، سوال یہ پیدا ہو گیا کہ مسلمانوں کو ہم نے جمعے سے محروم کر، کسی کو یاد بھی رہے گا کہ نہیں کہ جمعے کی نماز کس طرح ہوتی تھی اور اس میں کیا ہوگا؟ تو جو اس وقت کے لوگ ہیں تقسیم ملک سے پہلے کے، وہ جانتے ہوں گے کہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے لیکن جمعہ پڑھتے تھے نماز میں، اور چار رکعت نماز ظہر احتیاطاً پڑھا کر، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد احتیاطاً چار رکعت نماز فرض ظہر کے ہم پڑھا کرتے تھے، اور سارے مسلمان پڑھا تو کہتے تھے یہ احتیاطی ظہر ہے، پتہ نہیں جمعہ ہوا ہے کہ نہیں، لہذا احتیاطاً ظہر پڑھنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں انگریز رہتے تھے نہیں، مسلمان ریاست میں عیسائی بھی رہ سکتا ہے، یہودی بھی رہ سکتا ہے، ہندو بھی رہ سکتا ہے، اس لیے کہ نظام جو تھا وہ بدل کر انگریزوں نے نو آبادیاتی نظام رائج کر دیا تھا۔ یا ہمارے دانشور جو کہتے ہیں نا خلافت راشدہ پر کبھی، اس کے بعد کبھی روئے زمین پر اسلام نافذ نہیں رہا، یہ بکواس کرتے ہیں۔ اسی برے صغیر میں کسی ملک کا آئین و دستور جو تھا وہ آج بھی علماء حضرات اور مفتیان کرام کے پاس فتاوی عالمگیری کی صورت میں موجود ہے، جو اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ملک کا آئین و دستور بنایا تھا، علماء آج بھی اس پر فتوی دے۔ یہ اس اسلامی نظام کا کی بیخ و بن اکھاڑ کر نو آبادیاتی نظام رائج کیا انگریزوں نے، اور یہ اتنا ذلیل نظام تھا، یہ محض غلاموں کے لیے، کسی انگریز کے خلاف اگر کوئی مقدمہ بنتا تو وہ اسے ولایت بھیجا جاتا تھا، انگلینڈ بھیجا جاتا تھا، اس کا مقدمہ انگلستان میں سنا جاتا تھا کہ وہ آزاد ملک کا شہری ہے، وہ آزاد ملک ہے، وہاں کی عدالتیں آزاد ہیں، لہذا اس کا مقدمہ وہاں سنا جائے گا، جبکہ یہاں کے لوگوں کے مقدمات یہی عدالتیں سنتی تھی، یہ لوگ غلام تھے، عدالتیں غلام تھی، قانون غلاموں کے لیے تھا۔ جب یہ قانون بدلا تو علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ دار الحرب ہے، اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر جب یہ شعور ہوا کہ بالکل چھوٹ جائے گی، تو اگر دو نسلیں گزر گئیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جمعہ ہوتا کیا ہے، تو فرمایا پڑھا کرو لیکن احتیاطاً زور کے چار فرض پڑھا کرو۔ پاکستان بن گیا، ہم آزاد، کیا خاک آزاد ہو گئے؟ عدالتی نظام کو غلاموں والا بدل گیا، کو آزاد نظام آ گیا، اسلامی نظام آ گیا، معاشی نظام وہ غلاموں والا بدل گیا، کوئی اسلامی آ گیا، سیاسی نظام غلاموں والا بدل گیا، کوئی کون سی، تعلیمی نظام وہ بدل گیا، کیا تبدیلی آئی ہے؟ جب سب کچھ وہی ہے تو یہ بجا ہے کہ وہ جو فتویٰ حضرات کا تھا کہ یہ دارالحرب ہے، آج بھی مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ یہ آج بھی دارالحرب ہے، کیونکہ اس پہ نظام وہی کافرانہ مسلط ہے، شکلیں بدل گئی ہیں، انگریز چلے گئے، بدیسی گورے چلے گئے، دیسی گورے آ گئے، بس اتنا فرق پڑا ہے۔ وہی نظام ہے، وہی ضلالت ہے، وہی ذلت و خواری ہے، اور حالات اس سے بدتر ہو گئے کہ ان لوگوں کو ضرورت تھی بندوں کو زندہ رکھنے کی اور بندوں کو اپنی حمایت پہ رکھنے کی، اس لیے ایک حد تک وہ جہاں تک ان کی حکومت کو کوئی نقصان نہ ہو تو وہ انصاف کی کوشش بھی کرتے تھے اور قیام امن کی بھی. اب ان کے جانے کے بعد تو یہ آوارہ بھیڑوں کا گلہ بن گیا، جس کے چرواہے بھیڑیے بن گئے ہیں، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. جتنا کچھ ٹوٹا پھوٹا انصاف کے نام پر انگریز دے رہے تھے اب وہ بھی انکا ہو گیا. اب تو بازار سجا ہوا ہے، ہر چیز یہاں بکتی ہے، بولو جی تم کیا کیا خریدو گے. انصاف خریدنا ہے، عدالت خریدنی ہے. اب تو لوگ کہتے ہیں وکیل کرنے کی بجائے جج کرو بھائی، فیصلہ کروانا ہے تو وکیل کو فیس کیوں دیتے ہو، پیسے دگنے کر کے جج کو دے دو. اور اب تو یہ عالم ہے کہ اگر انگریزی فوج مسلمانوں کو مارتی تھی تو غیر ملکی فوج تھی اور وہ محکوم کرنے کے لیے آزاد منش لوگوں کو مارتی تھی. اب یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس فوج کو تنخواہ ہم دے رہے ہیں وہ ہمیں کیوں مار رہی ہے. تنخواہ لے رہی ہے حفاظت ہماری کرنے کی اور ہمیں گولیوں سے بھون رہی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اس ساری قباحت کے باوجود ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ اگر ہم نیکی کرنا چاہیں تو کوئی روکتا نہیں، ہم سود نہ لینا چاہیں تو کوئی مجبور نہیں کرتا، ہم حرام نہ کھانا چاہیں تو کوئی مجبور نہیں کرتا، ہم رشوت نہ لینا چاہیں تو کوئی مجبور نہیں کرتا، ہم سجدہ کرنا چاہیں تو کوئی روکتا نہیں ہے، ہم اذان کہنا چاہیں تو کوئی منع نہیں کرتا، ہم باجماعت نماز ادا کرتے ہیں کوئی روک، ہم روزے رکھتے ہیں کوئی روکتا نہیں ہے. یہ بھی غنیمت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں نیکی سے کوئی روکتا نہیں تو ہم من حیث القوم سارے برائی کی طرف کیوں دوڑ رہے ہیں؟ اس میں سارا قصور معاشرے اور حکومت کا نہیں ہے، ہمارے اپنے اندر بھی بے ایمانی کے جراثیم موجود ہیں، ہمارے اپنے دل صاف نہیں ہے، ہماری اپنی روحیں زندہ نہیں ہے، ہمارا اپنا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بن ہی نہیں سکا. بنتا تو اس میں لذت آتی، ہم اس کے دیوانے ہوتے. وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا، لذت ہی میں نشناسی تا نچشی، کہ بھئی تم اس پہ تنقید تو کرتے رہتے ہو لیکن جب تک تم خود پیو گے نہیں تمہیں اس کی لذت کا کیا پتا. جب ہم نے رشتہ جوڑا ہی نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے ایک رسم ادا کر دی. رسم میں اور رشتے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہمارے یہ لوگ جاتے ہیں نا باہر، بھلا انگلینڈ میں جاتے ہیں، یورپ کے ممالک میں جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، تو وہاں یہ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں وہاں رہنے کا، اسے انگریزی میں کہتے ہیں پیپر میرج، یعنی کاغذی شادی. وہ کیا ہوتی ہے کہ ایک لڑکی کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہر مہینے اتنے دوں گا، تم عدالت میں کاغذی طور پر میرے ساتھ شادی کر لو، تم اپنے گھر رہو، میں اپنے گھر رہوں گا، تم میری بیوی مت بنو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن کاغذوں میں ہم میاں بیوی ہو جائیں. اس سے کیا ہوگا، مجھے یہاں رہنے کی اجازت مل جائے گی یا اس ملک کی شہریت مل جائے گی. اس کی سال یا دو سال غالباً میعاد ہوتی ہے، دو سال کے بعد بندے کو شہریت مل جاتی ہے تو وہ کاغذی شادی تھی وہ کاغذوں میں ختم ہو جاتی ہے اور آئندہ وہ پیسے دینے بند کر دیتے ہیں، وہ کسی اور سے کر لیتی ہے، اس کا روزگار چلتا رہتا ہے. ہم نے اسلام کے ساتھ کاغذی شادی کی ہوئی ہے، ہم نے اسلام کو قبول نہیں کیا، ہم نے پیپر میرج کر رکھی ہے کہ مردم شماری میں ہم مسلمان لکھے جائیں. جو پیپر میرج ہوتی ہے اس میں تعلق اور رشتے نہیں ہوتے, اس سے اولاد نہیں ہوتی, اس میں وہ میاں بیوی بن کر نہیں رہتے, بلکہ وہ کاغذات میں دستخط کرنے کی بھی ہر مہینے اسے کچھ نہ کچھ خرچہ دیتے رہتے کہ چلو میں اس ملک کی آبادی میں شامل ہو جاؤں. ہماری اکثریت نے بھی اسلام سے پیپر میرج کر رکھی ہے, ہم نے دل سے کلمہ پڑھا ہے. اگر دل کلمہ پڑھ لے تو اس کلمے میں اتنی قوت ہے, اتنی طاقت ہے کہ اگر صدیوں کا کفر و شرک بھی کسی پر سوار ہو تو ایک کلمہ سارے کو چیر پھاڑ کر الگ کر دیتا ہے اور بندے کو خالص اللہ کے لیے مخلص کر دیتا ہے. ایک بار کا کلمہ عمر بھر کے کفر و شرک کی میل اتار کر بندے کو ایسے کھڑا کر دیتا ہے جیسے اس نے آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو ہمیں 80-80 برس ہو گئے کلمہ پڑھتے, ہماری اصلاح ہی نہیں ہوتی. یعنی اگر کافر 80 برس کا ہے, 70 برس کا ہے, اور ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے آج تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں, جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنا. کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ ایک بار پڑھنے سے برسوں کا کفر و شرک گناہ جرم سب دھل گیا اور بندہ پاک صاف ہو کر اللہ کے روبرو اور اللہ کے نبی کے روبرو ہو گیا. ہماری پون صدی بیت گئی کلمہ پڑھتے, نہ ہمیں اللہ کے موجود ہونے کا احساس ہے, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ڈر ہے. تو ہم کیسے کہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا, ہم کیسے کہیں کہ ہمارا رشتہ استوار, ہم کیسے کہیں کہ ہمارا نکاح ہو گیا, یہ پیپر میرج. اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں, مسلمان ہوگا اور نماز نہیں پڑھے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کما قال رسول اللہ علیہ وسلم. تو علماء حدیث جب اس کی شرح کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس نے دعویٰ تو اسلام کا کیا, کام کافروں جیسا کیا. عمدن نماز کو چھوڑنا مسلمان کو زیب نہیں, یہ تو کافر کا شعار ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد عالی کا مفہوم یہ ہے کہ دعویٰ تو اسلام کا کرتا ہے, کام کافروں جیسا کر رہا. اسی طرح جب ہم سود کھاتے ہیں, اس کا نام گھبرا کر ہمارے حکمرانوں نے منافع رکھ دیا. میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی تو شریعت کورٹ نے سود حرام قرار دے دیا. میاں صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ اسے سپریم کورٹ میں لے گئے اور وہاں ابھی تک اس کی سماعت نہیں ہو سکی. میاں صاحب کی حکومت گئی, اس کے بعد 9 سال پرویز مشرف نے بھی گزار لیا, پھر میاں صاحب اور زرداری صاحب آگے, لیکن اس اپیل کی سماعت سپریم کورٹ نے ابھی تک نہیں. تو کیا ہم نے ہمارے کلمے نے ہمیں سود کھانے سے روک دیا؟ جب حکومت مجبور نہیں کرتی تو کیا ہم اپنا سرمایہ بلا سودی کھاتے میں نہیں رکھ سکتے؟ کوئی نہیں رکھتا. اچھا, میاں صاحب نے یہ کرم فرمایا کہ اس کا نام مارک اپ رکھ دیا, یعنی کتے کا نام دمبا رکھ دو اور کھا جاؤ. کتا تو نہیں کھا رہے, دمبا کھا رہے ہیں, تو کتا ہی بھائی, نام بدلنے سے دمبا ہو جائے گا, مارک اپ نام رکھنے سے سود حلال ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی اور بعد والوں نے اس کا نام منافع رکھ دیا, یعنی نام بدلنے سے اس کی حیثیت بدل جائے گی. آپ سود کو منافع کہہ کر کھا لو تو وہ بدل جائے گا, کتے کو بکرا کہہ کر کھا جاؤ تو وہ حلال ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ہم بھی جانتے ہیں. مجھے ایک عزیز بتا رہا تھا, اب لوگ بینک کی بجائے ڈاک خانے میں زیادہ پیسے رکھتے ہیں کہ وہاں سود کی شرح زیادہ ہے. تو کہہ رہا تھا میں اپنے کام سے ڈاکخانے گیا تو ایک بندہ آیا, وہ بابو سے کہہ رہا ہے کہ میرے پیسوں کا سود کا حساب کرو, میرا میں نے پچھلے مہینے سے سود نہیں لیا تو میرا کتنا بنتا ہے. تو اس نے بنا کر بتایا 100,000 تمہارا سود بنتا ہے. اس نے کہا وہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا اتنی رقم یکمشت کیا کروں, کہ آج کے لیے جمع کرائیں. یعنی اس کا یہ چشمدید واقعہ ہے کہ حج کے لیے جمع کرانے ہیں پیسے تو اصل رہنے دو, سود سود مجھے دے دو, اس میں حج ہو جائے گا. اتنی رقم ہے کہ اس میں حج کے اخراجات آ جائیں. اتنی دلیری کہ اللہ فرماتا ہے سود جو نہیں چھوڑے گا اس کا اعلان جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. پھر اس پہ یہ دلیری کہ پھر وہ بیت اللہ بھی جاتا ہے, روزہ اطہار پہ بھی جاتا ہے کہ میں سود کھا رہا ہوں, آپ نے میرا کیا بگاڑ لیا. یہ اخراجات بھی سود سے دے کر آ رہا. جب موت آتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم تو مجبور تھے, کنا مستضعفین فی الارض, ہمارا تو کچھ نہ, ہم تو کمزور لوگ تھے, ہم بڑے مجبور تھے, تو جو بڑوں نے قانون بنائے ذات اس طرح ہم کرتے رہے. تو فرشتے کہتے ہیں چلو یہ مان لیا کہ تم اس زمین پہ مجبور تھے, لیکن اللہ کی زمین اتنی سی تو نہیں تھی جہاں تم تھے. الم تکن ارض اللہ واسع, اللہ کی زمین کیا وسیع نہیں تھی؟ وہاں چلے جاتے جہاں کوئی نیک لوگ ہوتے, جہاں اطاعت گزار نیک لوگ ہوتے, جہاں ماحول پاکیزہ ہوتا, جہاں تمہیں یاد الہی نصیب ہوتی, ذکر الہی نصیب ہوتا, عبادات نصیب ہوتی, کھانے کو حلال ملتا, بولنے کو سچ ملتا, تم وہاں چلے جاتے. یہ بہانے اب نہیں چلیں گے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ, جو زندگی بھر کرتے رہے اس کا انجام جہنم ہے. اب تو تم ہو جہنم کی آگ ہے, جہنم کی زنجیریں ہیں, آگ کا لباس ہے, تم نے اپنے لیے خود اسے پسند کیا. ہاں ایک بات ہے, وساءت مصیرہ, بہت بری جگہ ہے جو تم نے اپنے لیے چھو. دوزخ کو رہنے کی جگہ نہیں ہے جس کے لیے تم نے عمر لگائی اور محنت کی اور زندگی ختم کر دی, اور حاصل کیا ہوا؟ جہنم. معاشرے میں کچھ لوگوں کو رہنے کا بھی جواز کچھ لوگوں کے پاس ہے, برے معاشرے میں بھی لے سکتے ہیں. کون؟ المستضعفین من الرجال والنساء, بہت معذور و مجبور مرد اور عورتیں اور بچے جو سفر نہیں کر سکتے, آبادی سے نکل جائیں تو اپنی زندگی کا سامان نہیں کر سکتے, کمزور ہیں, مجبور ہیں, معذور ہیں, بیمار ہیں. لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا, جو اپنی زندگی کے لیے کوئی اسباب و وسائل بھی پیدا نہیں کر سکتے, معذور و مجبور ہیں, اور جو راستوں سے بھی واقف نہیں. ولا یہتدون سبیلا, جنہیں راستوں کا بھی پتہ نہیں ہے, اور اگر اس آبادی سے نکل جائیں تو شاید اپنے کھانے پینے کا کوئی سامان بھی نہ کر سکیں. کسی کی آنکھیں نہیں ہیں, کسی کے بازو کمزور ہیں, کسی کا نچلا دھڑ نہیں ہے, کوئی بیمار ہے, کسی کی عمر اتنی زیادہ ہو چکی ہے, عورتیں, مرد, بچے, وہ جو معذور و مجبور ہوں, اولئک عسی اللہ ان یعفو عنہم, اللہ کی مغفرت سے امید رکھنی چاہیے کہ اس برے معاشرے میں بھی اگر وہ اللہ کو یاد کرتے رہے تو انہیں معاف فرما لے. وکان اللہ غفور الرحیم, اور اللہ کی تو شان ہی یہ ہے کہ وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ کی تو شان ہی, اسے تو زہ بھی یہ دیتا ہے کہ وہ بندوں کو بخشے اور ان پر رحم کرے, لیکن جو اس کی رحمت کو ٹھکرا کے جہنم کی طرف بھاگے, یہ اس بندے کا اپنا فیصلہ ہے. اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا, ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے. سو میرے بھائی, ماحول کیسا ہو, معاشرہ کیسا ہو, اللہ کا یہ احسان ہے کہ ہزار خرابیوں کے باوجود وطن عزیز میں نیکی کرنے سے کوئی روکتا نہیں. اس کے باوجود جب ہم نہیں کرتے تو پھر ذمہ داری ہمیں اپنی سمجھنی چاہیے. ماحول اور معاشرہ مجبور نہیں کر رہا. اللہ کریم ہمیں توفیق دے، ہدایت دے، اور توفیق دے مسلمانوں کو کہ وہ اس نو آبادیاتی نظام کو اکھاڑ کر پھینکیں اور اسلام نافذ کریں کہ ملک واقعی آزاد ہو. ملک افراد کے جانے سے آزاد نہیں ہوتے، نظام کے بدلنے سے آزاد ہوتے. جب تک خود مختار آزاد اور عادلانہ نظام ہم مسلمان بحثیت مسلمان اسلامی نظام نافذ نہیں کریں گے، بدستور غلامی ہے. چلو یورپین گوروں کی نہ صحیح، دیسی گوروں کی. اللہ ہمیں اس لعنت سے نکلنے کی توفیق دے، جرأت رندانہ دے، توفیق عمل دے، قوت جہاد دے، نور ایمان دے، اور اپنا اور اپنے نبی کا عشق نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.